الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. علامہ اقبال کا ایک عجیب شعر پڑھنے کو آج موقع ملا پڑھنے کا موقع ملا. فرماتے ہیں مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں, مشرقی یعنی ایسٹ میں رہنے والے لوگ سر کو کچل دیتے ہیں, مغربی طبیعت بدل دیتے ہیں. حضرت نے ہمارے حضرت نے اپنے خطبے کے اندر اس شعر کا ذکر کیا تھا, تو وہیں اس کو پڑھنے کی توفیق ہوئی. تو بات اس طرح سے آگے بڑھائی تھی کہ جو مشرق میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, مشرقی تہذیب, اور یہاں پر مسلمان مشرقی تہذیب مراد نہیں ہے بلکہ غیر مسلم مشرقی تہذیب, کافر, جو کہ جس میں ہم شاید ایشیا کے وہ ساری قومیں شامل کر سکتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں. تو ہمارا طور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مشرق میں رہنے والوں کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زور زبردستی پر اتر آتے ہیں, اور ہم اپنے دشمن کو کے وجود کو برداشت نہیں کرتے ہیں, اور ہم اس سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں, مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں اس کو مارو یہاں سے, اس کو ختم کرو. تو یہ ایک ایسٹرن وے یا ایک ایسٹرن اپروچ ہے, جبکہ ویسٹرن اپروچ, اب یہاں پر ویسٹ سے مراد اگزیکٹلی مغرب کی سمت مراد نہیں ہے, بلکہ جن کو ہم ویسٹرن اقوام کہتے ہیں, ٹریڈیشنلی ہسٹری میں ان کو رومنز کہا جاتا تھا, رومی. حدیث کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کا تذکرہ الگ سے فرمایا اور ان کی کچھ خصوصیات بیان کریں جو کہ دوسری اقوام کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں. تو ویسٹرنرز سے مراد جو ہے وہ صرف امریکہ اور یورپ نہیں بلکہ یہ پوری کی پوری قوم ہے جس کو کہ رومی قوم کہا جاتا ہے, چاہے یہ فار ایسٹ میں جا کر کے رہنا شروع ہو جائیں, آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں جا کے رہنا شروع ہو جائیں, پھر بھی یہ ویسٹرنرز ہی کہلائیں گے. تو ان کا کیا طریقہ واردات ہے؟ ان کا طریقہ واردات اس طرح سے ظاہری طور پر نہیں ہوتا کہ بندے کو ختم کر دو ان جنرل سینس, ورنہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے لیکن ان جنرل سینس ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر کام کرتے ہیں, ذہن سازی اور دل سازی. تو اس طریقے سے علامہ اقبال نے ان کو جو قریب سے دیکھا, سمجھا, پہچانا, تو انہوں نے اپنے شعر کے اندر ان کو ایسے ڈسکرائب کیا کہ مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں, انسان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں, اس کی ترتیب ہی الٹ جاتی ہے, سوچنے کی ترتیب الٹ جاتی ہے. اور یہ اس بات سے بھی ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کیا اعمال کر رہے ہیں, آپ کے اعمال سے ان کو کوئی سروکار نہیں سوائے ان کے چند سر پھیرے لوگوں کے جو کہ آپ کے اعمال کے بھی پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے, ان کو ان جنرلی کوئی اس سے پرواہ نہیں ہوتی. اس کے اوپر بات یاد آئی, آج ہی گھر والے بتا رہے تھے کہ کسی نے ان کو اپنے بچے کے بارے میں بتایا کہ وہ کسی وجہ سے, بہت دیندار فیملی ہے, تو کینیڈا موو ہونا پڑا ان کو, تو وقت ان کا نکل گیا تھا اسکولز میں ایڈمیشن کا, تو اسلامک اسکول کے اندر ایڈمیشن ان کو مل نہیں سکا, اور جو نارمل پبلک اسکولز ہوتے ہیں ان کے اندر تو انہوں نے ایڈمیشن کرانا نہیں تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم پرائیویٹ اسکول کے اندر ایڈمیشن کراتے ہیں, پرائیویٹ اسکولز کے اندر پھر بھی ڈسپلن ہوتا ہے, اور وہاں پر ایک درجے کی کنٹرول ہوتا ہے, تو ہم اپنے بچے کو کہیں گے کہ بھئی آپ اپنے دین کی خود سے حفاظت کریں. تو یہ سوچ کر کے وہ ایک کرسچن سکول کے اندر اپنے بچے کو لے گئے اور وہاں پہ اس کا باقاعدہ انٹرویو لیا سکول والوں نے. تو اس بچی سے پوچھا کہ بھئی آپ کو ہمارے سکول میں کیا چاہیے, کیا آپ دیکھتی ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں, تو میں تو میوزک کلاسز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کروں گی اور مجھے نماز کے لیے وقت چاہیے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ کو جب نماز پڑھنی ہو تو آپ فلانی جگہ پہ چلے جائیے گا, آپ واش روم میں جا کر کے وضو بھی کر لیے گا اور آرام سے آپ نماز اپنی ادا کر لیے گا. اور میوزک, ہاں ٹھیک ہے, اگر میوزک کلاس ہوگی تو آپ لائبریری میں چلے جائیے گا, آپ میوزک کلاس کو اسکپ کر دیے گا. پھر اس کے بعد اس ٹیچر نے ایک سوال کیا کہ اچھا میری اپنی سمجھ کی خاطر بس مجھے کیوریوسٹی ہے کہ آپ کیوں میوزک نہیں سننا چاہتی, کیوں میوزک آپ کے دین کے اندر میوزک کیوں منع ہے, اور کیا ساری میوزکس منع ہے یا گڈ میوزک اور بیڈ میوزک میں جو فرق ہوتا ہے, کیونکہ ان کے دین کا حصہ ہے میوزک, تو وہ ایک گڈ میوزک ہوتی ہے جو چرچ میں پلے کی جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو کہ بہت ہی لاؤڈ اور غلط قسم کی میوزک ہوتی ہے جس کو وہ لوگ بھی برا سمجھتے ہیں. تو کیا یہ کوئی ڈسٹنکشن ہے آپ کے دین کے اندر یا ساری میوزک حرام ہے اور کیوں حرام ہے, کیوں منع ہے؟ تو اس بچی کو جتنا بھی سمجھ میں آتا تھا اس نے سمجھا دیا, بات ختم ہو گئی. تو اس سے زیادہ تو انہوں نے بات نہیں کری. لیکن اس کے اوپر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا, یہ بھی کچھ عرصے پہلے اس کے گھر والوں نے ہی بتایا تھا, آپ کے سامنے شاید اس کا ذکر ہو بھی چکا ہے کہ ایک پاکستانی فیملی کچھ سالوں پہلے ٹیکسس موو ہوئی پاکستان سے. باپ دیندار تھا, بچوں کو بھی اس نے دین کے اوپر اٹھایا تھا. تو بچی جب سکول میں جا کر کے داخل ہوئی تو اس کی عمر ہوگی کوئی شاید 14-15 سال, مڈ ٹینز کی عمر ہوگی. وہ دین پر عمل کرنے والی تھی, حجاب پہن کر کے, حجاب تو خیر نہیں کہنا چاہیے, سکارف پہن کر کے سکول جاتی تھی. تو اس کی جو کلاس کی لڑکیاں تھیں وہ اس سے پوچھا کرتی تھیں کہ بھئی تم یہ کیوں, یہ کیا ہے, کیوں کرتی ہو, اور تمہارے دین, اب یہ زمانہ تو اب مختلف ہو چکا ہے 11ویں شریف کے بعد سے, تو اب تمہارے دین میں تو ایسا ہے, یہ خرابی ہے, تمہارے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, اور تمہارے دین کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. تو اب یہ لڑکی جو ہے اس نے خود انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں اپنے دین کو ڈیفینڈ کرتی تھی اور میں ان کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ گھر آ کر کے تلاش کیا کرتی تھی اور ان کو جا کر کے پھر جواب دیا کرتی تھی. لیکن جب میں نے یہ دین کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کری تو اس ریسرچ کے دوران مجھے اپنے دین کے اندر خرابیاں نظر آنی شروع ہو گئیں, اور بالآخر ہوتے ہوتے میں نے ایک دن دین کو خیر بات کہہ دی اور میں ایتھیسٹ ہو گئی. کہتی ہے کہ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے کچھ ریزسٹنس ملی لیکن میرے فادر نے مجھے کوئی بہت زیادہ فورس نہیں کیا. اور بڑے فخر سے وہ بتاتی ہے کہ ایک سال کے بعد میرا باپ بھی ایتھیسٹ ہو گیا. یہ کوئی امریکہ کی پیدائش نہیں تھے, نہ باپ نہ بیٹی, یہ پاکستان کی پیدائش تھے. اور بڑی باپ تو 40-50 سال کا ہوگا, 30 سال سے اوپر کا ہی ہوگا, تو اتنی میچورٹی کی عمر میں وہ امریکہ موو ہوا تھا, اور بیٹی بھی جو ہے وہ 14-15 سال کی عمر کی بات ہو رہی ہے. دہریے ہو گئے, اور یہ معمولی دہریے نہیں ہوئے کہ جیسے کہ عام ہوتے ہیں چھپ چھپا کر کے رہتے ہیں, نہیں, یہ وہ دہریے بنے کہ جو کہ پھر ایکس مسلمز آف امریکہ کے جنرل سیکرٹری بنی ہے. یہ لڑکی جنرل سیکرٹری ہے اس کی, اور یہ پوری دنیا میں کھل کر کے دعوت دے رہے ہیں کہ خدا کے تصور سے تم باہر نکلو, اس دین کی باؤنڈری سے باہر نکلو اور ایک آزاد زندگی گزارو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم تمہاری فیملی بنیں گے, تم اپنی فیملی کو چھوڑو. تو یہ بات آپ کے سامنے پہلے جو بیان کری تھی وہ تو اس کانٹیکس میں بیان کری تھی کہ اس سے غلطی کیا ہوئی, دین کو حالانکہ ڈیفینڈ کر رہی تھی, تو غلطی کیا ہوئی کہ اس نے علماء سے رابطہ نہیں کیا, اس کے باپ کا تعلق علماء مشائخ کے ساتھ نہیں تھا, بلکہ انڈیپینڈنٹلی اس نے یہ کام کرنا شروع کیا, شیطان اور شیطان کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ غالب آ گیا اور یہ دین سے فارغ ہو گئے. لیکن یہاں پر ہم کس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں, یہاں پر اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس حفاظت کے دوران جو ہے چونکہ ہم کچے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہی جو سسٹم ہے نا جو کہ انسان کے قلب کے اوپر اور انسان کے ذہن کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کو آپ کے سکارف سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ بے شک سکارف پہنیں، آپ بے شک داڑھی اگائیں، آپ بے شک جبہ بھی پہن کر کے آئیں، اس سے غرض نہیں ہے، دے آر لوکنگ اینڈ ہنٹنگ فار یور مائنڈز اینڈ یور سولز اینڈ یور ہارٹ، یہ ہارٹ اور سول کی جنگ ہے، یہ آپ کے ظاہر کی اور کھانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ لباسوں کی جنگ نہیں ہے، یہ دل و دماغ کی جنگ ہے، اور دل و دماغ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس کو کیسے گھمانا ہے، ذرا ایسے پوچھیں تو صحیح نا دین کے بارے میں کچھ گہرے گہرے سوال تو کریں، یہ بچی جو ہے نا یہ ابھی سمجھتی ہے کہ اس کو بہت سمجھ ہے، بہت پتہ ہے، یہ اپنے دین کو ڈیفینڈ کر لے گی، لیکن آہستہ آہستہ ہم کام کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر شبہ پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر شکوک آ جائیں گے، اور ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا، یہ جو انہوں نے یونیورسٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا جس کے اندر کہ یہ دین اسلام کی تفاسیر اور حدیثیں اور یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، یہ کوئی جھک نہیں مار رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ اس دین کے اندر سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، اور ایمان کو ضائع کرنے کے لیے شک کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شک ڈال دو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، جب ان کا ایمان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارا کام آسان، پھر یہ ہم میں داخل ہو جائیں گے، ہم میں شامل ہو جائیں گے، تو ان کو آپ کے کپڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کے چہرے کے بالوں سے اور جسم کے ساخت سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کے رنگ و نسل سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کس رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، براؤن بھی ہیں، گورے بھی ہیں کہ نہیں ہے، براؤن ہے کہ کالے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دل تو آپ کا ہماری مٹھی میں ہے نا، دل تو ہماری مٹھی میں ہے نا، بس کام ہو گیا ہمارا، تو علامہ اقبال نے یہی بات کہی تھی کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں لیکن مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں، تو اب ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ کیا ہم ان کی اس جو ان کا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے یہ طبیعت کو بدلتے ہیں، یہ ذہن سازی کرتے ہیں اور قلب سازی کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو ان کے اس سسٹم کے حوالے نہیں کیا ہوا، کیا ہمارے دلوں کے اوپر بھی ان کی جو عزت ہے، جو اکرام ہے، جو عظمت ہے، وہ ہمارے اوپر چھائی ہوئی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو ان کی صحبتوں کے اندر دے دیتے ہیں، ان کے تعلیمی نظام کی صحبت میں دے دیتے ہیں، ان کے کریکولم کی صحبت میں دے دیتے ہیں، اور انہی کے ذہن سازی کیے ہوئے، انہی کے بنائے ہوئے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ ایمان پر مضبوط رہیں، وہ پکے مومن بن کر کے نکلیں، وہ مسلمان دل و دماغ کے ساتھ بھی اور ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہماری ذہن کی سوچ ہے جس کے ذمہ دار صرف ہم ہی ہیں، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کہ اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے کرو جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو کہ اس کی اٹھان کیسے ہوئی ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کی پریفرنسز کیا ہیں، پرائیورٹیز کیا ہیں، اور وہ اس کے پاس تمہارا بچہ جو ہے وہ گھنٹوں دن کے گزارے، اور جب گھر آئے تو گھر پہ بھی بیٹھ کر کے اسی کا سارا دیا ہوا کام کر رہا ہو، اور اسی کی اس کو فکر ہو کہ اس کے سامنے میں اپنا کیسے نمبر بناؤں گا، کیسے اس کی گڈ بکس کے اندر آؤں گا، کیسے اس سے مجھے اچھے گریڈز ملیں گے، کیسے اس سے مجھے گفٹس ملیں گے، ریوارڈز ملیں گے، اپریسیشن ملے گی، اس کی سوچوں کا محور جو ہے وہ سسٹم ہو، اور پھر بھی اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالی سے جڑا ہوا رہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس بات کو ہمارے مشائخ جو ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پہلے سمجھا چکے ہیں، یہ حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے، مشائخ کے ملفوظات کے اندر بھی موجود ہے، کہ بھئی جب تم کسی لوہار کی بھٹی کے اندر جاتے ہو، وہاں پر پہنچتے ہو تو اگرچہ کہ تمہارے کپڑے اگر جلتے نہیں بھی ہیں، پھر بھی وہاں کا دھواں تو تمہیں پہنچتا ہے، اور اگر تم عطار کے پاس جاتے ہو، یعنی جو عطر کا کاروبار کرتا ہے، پرفیومز کا کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان کے اندر جاتے ہو تو اگرچہ کہ تم اگر پرفیوم وہاں سے نہ بھی خریدو، پھر بھی وہاں کی خوشبو جو ہے وہ تمہارے کپڑوں کو معطر کر دیتی ہے، اس کے اوپر خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی انہی کا غالباً شعر ہے، جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر, تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. جہاں پر عطر کی دکان ہوتی ہے وہاں پہ جاؤ گے تو خرید نہ بھی سکے, تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو تم اپنے کپڑوں میں اس خوشبو کو بسا کر کے تو آؤ گے نا کم از کم. جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گھر, تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر. تو آگ کی بھٹی کے اندر جاؤ گے تو بھٹی کے شعلے انگارے جو ہیں وہ تمہارے کپڑے کو جلا بھی سکتے ہیں, لیکن جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم بھٹی میں جائیں گے لیکن اپنے کپڑوں کو بچا کے لے کر کے آئیں گے, آگ سے نہ ہمیں کوئی اثر ہوگا نہ ہمارے بچوں کو کوئی اثر ہوگا. تو اس کا بھی جواب دیا کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں. تو آگے انہوں نے اس کو بھی ایڈریس کیا, فرمایا یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم, یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم. تو اس آگ کی جو گرمی ہے وہ تو تمہیں پھر بھی پہنچ رہی ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ جو باطل نظریات ہوتے ہیں, باطل افکار ہوتے ہیں, ان کی جو سوچیں ہوتی ہیں, ان کی فکریں ہوتی ہیں, یہ تو انسان کے دل میں اتر رہی ہوتی ہیں, مزاج شناسی وہ مزاج بنا رہے ہوتے ہیں بچے کا, تو اس سے تو آپ نہیں بچا سکتے نا. تو اسی وجہ سے ہمارے مشائخ نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے, بہت سیریسلی لیا ہے اس بات کو, ہم اتنا سیریسلی اس کو نہیں لیتے ہیں. جو ہمارے مشائخ بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ برا دوست جو ہوتا ہے, برا دوست سے مطلب جو برائی کے کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے, اس کی زندگی کی الگ مصروفیات ہیں, تو ایسا جو دوست ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے, کیونکہ سانپ انسان کو ڈس لے تو وہ قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے, لیکن برا دوست کسی کو ڈس لے یعنی اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو وہ شخص جہنم کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. تو قبر کے پیٹ میں جانا وہ تو شہادت کی موت ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں ویسے داخل کرا دیں گے, لیکن جو جہنم کے پیٹ میں چلا گیا تو اس نے کون سا کارنامہ کیا ہے. تو برے دوست کا یہ, اور آگے فرمایا کہ برا دوست تو شیطان سے بھی زیادہ برا ہے, کیونکہ شیطان صرف برائی کے خیال ڈالتا ہے لیکن برا دوست تو پکڑ پکڑ کے برائی کرواتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو سیل فون سے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن جب وہ اسکول کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو برابر والی لڑکی برابر والا لڑکا اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں, دیکھو کل میں نے یہ دیکھا اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, آج جو ہے وہ یہ کانسرٹ آ رہا ہے, آج جو ہے وہ فلانا گروپ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی اتنے سارے گروپس ہیں, یہ میچ ہونے والا ہے, ریسلنگ کا میچ ہونے والا ہے, فلانا میچ ہونے والا ہے. اب وہ جب یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ اس سے کیسے بچ سکے گا, اس کے اثرات اس کے دل کے اندر آئیں گے, وہ نہیں بچ سکے گا اس سے. بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ ان باتوں کے اثرات سے انسان بچا سکے, اور ہم اتنی محنت کر نہیں پاتے. اثرات سے بچانے والی محنت جو ہے حقیقت میں ہم کر نہیں پاتے ہیں. دوستیاں بن جاتی ہیں, دوستیاں اس ماحول میں جا کر کے جن کے ساتھ اتنے گھنٹے گزرتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بن جاتی ہیں, اور جن لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنتی ہیں ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی ذہنیت بنانا, ان کا دل بنانا, ان بچوں کا گھر کا ماحول ایسا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آپ کا جو محنت ہوتی ہے نا اس کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا جتنا کہ آپ چاہتے ہیں بچوں کے اوپر. اور پھر بعد میں جا کر کے جب آپ کو خیال آتا ہے کہ بھئی میں اس ماحول سے پھر اپنے بچوں کو بچاؤں, میں اس کو نکال لوں, تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. کیسے آپ کے بچے نے گناہ بھی شروع نہیں بھی کیا پھر بھی اس کی دوستیاں بن چکی ہیں, اب وہ دوستیاں پیچھا نہیں چھوڑتی, یہ دوستیاں پیچھا نہیں چھوڑتی. بڑے کہتے ہیں نا کہ ہم کتنی بات کرتے رہے کتنی بات کرتے رہے, لیکن جو دوست کی بات ہوتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے ان کے لیے. بھائی کیوں حرف آخر ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دوست کے ساتھ وہ زیادہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے, زیادہ وقت گزر رہا ہوتا ہے وہ اپنی ایج کا. آپ نے کبھی دیکھا دو سال کا بچہ وہ کسی کمرے میں آتا ہے نا, تو اس کمرے کے اندر جتنے بڑے لوگ موجود ہیں تو وہ بڑے لوگوں سے چھپ کر کے ایک آرام سے بیٹھ جاتا ہے. اس بچے کے اندر کیا انٹیلیجنس ہے, کتنی سمجھ ہے اس کے اندر, لیکن بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے جو اس کے سائز سے بڑے ہوتے ہیں یہ کسی سے جا کر کے کھیلنا شروع نہیں کر دیتا. بڑوں کو بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے اس کو, پھر کہیں جا کر کے یہ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ بڑے کی طرف آتا ہے. لیکن اسی کمرے کے اندر اس کے قد کے برابر کوئی بچہ موجود ہو, یہ بالکل اس کی طرف فوراً جا کر کے اس کی طرف لپکتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں لیکن ایونچولی وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اپنے جیسے کسی کو دیکھ کر کے انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے, تو اب آپ جتنی محنت کر رہے ہیں بچے کے اوپر, بھائی آپ ایک الگ جنریشن کے فرد ہیں, آپ کی وہ دور گزر چکا ہے. 30 سال پہلے آپ ٹین ایجر تھے, اب آپ ٹین ایجر نہیں ہیں. تو اب جو ٹین ایجرز ہیں وہ ٹین ایجرز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو اس وجہ سے خواہ مخواہ اپنے بچوں کو اتنی زیادہ آزمائش کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے. تو ہمیں جو ہے نا وہ کچھ بنیادی باتوں کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے, طبیعتوں کے لیول کے اوپر جانے کی ضرورت ہے. صرف ظاہری شکل و صورت, ظاہری اعمال, ان سے ہمیں آگے جانا پڑے گا. دیکھیں کوئی آپ کی بنیاد کے اوپر حملہ کر رہا ہو, بنیاد کے اوپر, آپ کی جڑ کے اوپر حملہ کر رہا ہو, آپ کی جڑ کو اکھاڑ دینا چاہتے ہو, اور آپ جو ہے وہ اس سے کیسے نبٹ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صرف اس کی شاخوں کو تھوڑا بہت خرد بد کر دیتے ہیں, تھوڑا بہت شاخوں کو ٹرم کر دیتے ہیں, پتے ذرا سا اکھاڑ دیتے ہیں. بھائی وہ تو آپ کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ اس کے جو ٹہنیاں ہیں اور شاخیں ہیں اور جو پتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا تنقید کر کے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے بھی بڑا زبردست جواب دیا ہے, ہم نے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بڑا زبردست کام کیا ہے. تو وہ بیوقوف وہ آپ کے اوپر ہنسے گا, کس قسم کا بیوقوف انسان ہے. میں چند اپنی ٹہنیاں اس کے وار سے اگر نہیں بچا سکا, میری جڑیں تو مضبوط ہیں نا, میری بنیاد تو مضبوط ہے نا. تو ہم اسی طریقے سے کر رہے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اوپر کے اعمال کے اوپر, او یہ پردہ کیوں نہیں کرتے ہیں, یہ ایسے کیوں ان کی زندگی گزرتی ہے, یہ ایسے کیوں کرتے ہیں, ویسے کیوں کرتے ہیں, اوپر کی چند باتوں کے اوپر تنقید کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انف کر لیا, ہم جو ہے وہ ان سے محفوظ ہو گئے. حالانکہ وہ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, ہماری پوری کی پوری بنیاد اکھاڑنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, لیکن ہمارا کوئی رسپانس ہی نہیں ہے, ہم حفاظت بھی نہیں کر پا رہے. ہم پورے اٹیک کیا کریں گے, ہم تو حفاظت بھی نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے یہ جو تعلیمی نظام جس نے بنایا ہے نا, یہ اس نے ایسے ہی نہیں بنا دیا تھا کہ بس تھوڑا سا ان کو اپنی ظاہری غلامی کے اندر رکھو. انہوں نے دل و جان کی غلامی کے لیے یہ نظام بنایا تھا. اسی وجہ سے حضرت اکبر الہ آبادی کا غالباً یہ شعر ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کچھ فارغ ہو جائیں گے, کچھ وقت زیادہ ہو جائے گا, مشینیں آ جائیں گی, کچھ لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا, کیا خبر تھی, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. اس تعلیمی نظام کے ساتھ الحاد آئے گا جو کہ کفر ہے. یہ بات تو آپ کو اچھی طریقے سے ہم پڑھا چکے ہیں کہ الحاد جو ہے وہ کفر ہی ہوتا ہے. تو اس تعلیمی نظام کے ساتھ اکبر الہ آبادی کتنے سالوں پہلے وہ رہتے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ اس تعلیمی نظام کے ساتھ الحاد آ رہا ہوتا ہے, کفر آ رہا ہوتا ہے. کوئی کم چیز نہیں آ رہی ہوتی کہ ہاں بس تھوڑے سے جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع ہو جائیں گے, تھوڑا سا جو ہے ذرا موڈ اسکواڈ تھوڑے سے بن جائیں گے, ایسے نہیں ہوتا. اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے بندہ, اس کا ایمان ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے مشائخ نے ناجنس کی صحبت سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے. تو ہم تو ماشاءاللہ دوستیوں سے بھی جو ہے وہ نہیں پیچھے ہٹتے ہیں, ہم نے تو کل بھی دوستیاں بنائی ہوئی ہیں. کوئی پوچھنے لگا کہ کیا غیر مسلم دوست کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, تو پہلے میرے ذہن میں آیا کہ وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, لیکن نہیں, پھر انہوں نے فٹ نوٹ میں مزید لکھا کہ اس کی مشکلات, یعنی جو ظاہری مشکلات اس کو آئی ہوئی ہیں دنیا کے اندر, اس سے نکلنے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. تو پچھلے دنوں چونکہ اس مضمون کے اوپر کافی کلاسز ہوئی ہیں, کافی باتیں ہوئی ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ قلبی دوستی حرام ہے انڈر آل سرکمسٹانسز, پھر بھی جواب دینے سے پہلے جو ہے ساجد نے ذرا فتووں کی جو ویب سائٹس ہیں ہمارے بڑے بڑے مشائخ کی, علماء کی, تو وہاں پہ جا کر کے سرچ کیا کہ بھائی اس کے اوپر ہمارے مشائخ کیا کہتے ہیں. مجھے کوئی نہ سوال ملا نہ جواب ملا کہ غیر مسلم دوست کی جو یہ والی پریشانیاں ہیں اس سے نکلنے کے لیے کیا دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے. تو وہی بات جو شروع میں آئی ہوئی تھی وہی جو ہے وہ کنفرم ہو گئی, ابھی بھی پوچھنا باقی ہے کہ غیر مسلم دوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے دین کے اندر, کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو نہ پوچھنے والے نے کبھی یہ کوئی سوال کیا اور نہ کسی مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا. سارے سوال یہی تھے کہ کسی غیر مسلم کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے. بھائی غیر مسلم کے ساتھ دوستی کی تو اجازت ہی نہیں ہے, یہ تو حرام ہے اور یہ تو آپ کو غیر مسلم بنا کر کے چھوڑے گا. تو قرآن نے تو اس کو صریح الفاظ کے اندر منع کر دیا ہے. تو اب آپ کے اتنے اس کے ساتھ قلبی تعلق ہے کہ وہ بیمار ہے تو آپ کے دل کے اندر تکلیف ہو رہی ہے, وہ کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے تو آپ کے اس کے ہدایت کے لیے دعا کا تو سوال ہی نہیں تھا نا. سوال تو یہ تھا کہ اے اللہ اس کو بیماری میں شفا عطا فرما دے, یہ سوال تھا. بہرحال تو اس وجہ سے نا یہ منفی ذہن سازی جو ہمارے ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے اگر کوئی دین کے راستے کے اوپر قدم بڑھانا بھی چاہے اور اپنے اولاد کو اس سسٹم سے نکال کر کے کسی بہتر سسٹم کا حصہ بنانا چاہے, ہم اس کو بھی اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور ایسے برا بولتے ہیں یا ایسے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے نا اپنے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے. مظلوم ہائے بیچارہ, یہ تو اسکول بھی نہیں جاتا, ہائے بیچاری یہ تو بس مدرسہ ہی جاتی ہے, ہائے بیچارہ بچہ یہ تو صرف قرآن ہی پڑھ رہا ہے, یہ تو اسکول سے اس کو اس کے ماں باپ نے محروم کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بیچارہ بیچارہ کہہ کر کے نا وہ بچہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ہمیں تو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ بھائی تم تو احسان کر رہے ہو پورے کے پورے معاشرے کے اوپر. ہم جو کہ اسکول کے سسٹم سے اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے, تم جب قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے, تم جب حدیث کی تعلیم حاصل کرو گے, تم دین کے لیڈرز بنو گے, تو تم ہمیں بھی جہنم میں گرنے سے بچا سکو گے, تم ہماری اولادوں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچا سکو گے. تو تم تو محسن بن رہے ہو ہماری قوم کے, تم ہمارے محسن ہو, تم اپنے بچوں کو اس قوم کا محسن بنا رہے ہو. اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے ہمیں, لیکن ہمارا بالکل سوچ کا انداز ہی بالکل اپوزٹ ہے, بالکل 180 ڈگریز ریورس میں. اس کے اوپر ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ایک کہانی بیان کری تھی کہ کچھ جزیرے تھے, چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے, تو ایک جزیرے میں انہوں نے رہائشی گھر رکھے ہوئے تھے, دوسرے جزیروں کے اندر انہوں نے سکول وغیرہ رکھے ہوئے تھے. تو ایک کشتی والا جو ہے وہ یہاں سے لوگوں کو لیتا تھا اور دوسرے جزیرے میں لے کے جاتا تھا. تو سکول کے بچے ایک دفعہ کشتی میں بیٹھے اور اپنے سکول والے جزیرے میں سب کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا, تو بچوں کو ذرا اس دن شرارت سوجی, تو انہوں نے کشتی کے ملاح سے جو تھا اسے بات کرنی شروع کری کہ انکل آپ کو فزکس آتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں مجھے فزکس نہیں آتی. تو آگے سے جواب دیا انکل یو ہیو ویسٹڈ ہاف آف یور لائف, آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. پھر دوسرے بچے نے انکل آپ کو سائیکالوجی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے سائیکالوجی نہیں آتی. انکل یو ہیو ویسٹڈ ہاف آف یور لائف, آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. اسی طریقے سے دو تین اور نے اپنے اپنے سبجیکٹس کے بارے میں پوچھا. پھر تھوڑی دیر بعد پانی کے اندر طوفان آ گیا, ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں, بارش شروع ہو گئی اور کشتی نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے, اور لگتا تھا کہ اب یہ کشتی جو ہے نا یہ پلٹ جائے گی اور یہ سب جو ہے نا وہ پانی میں ہوں گے تھوڑی دیر میں. تو ملا صاحب نے کہا اب میری باری ہے. تو انہوں نے پھر بچوں سے پوچھا بیٹا آپ لوگوں کو تیرنا آتا ہے؟ تو بچوں نے جواب دیا کہ انکل ہمیں تو تیرنا نہیں آتا. تو اس نے جواب دیا دین یو ہیو ویسٹڈ آل آف یور لائف, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری کشتی الٹ جائے گی اور پھر یہ آپ کی فزکس کیمسٹری بایولوجی اور سائیکالوجی ہے نا یہ کوئی آپ کے کام نہیں آئے گی, اس وقت تو تیرنے کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ میں سے کسی نے بھی نہیں سیکھا. تو حقیقت تو یہی ہے نا, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, قرآن کا کے اوپر ایمان لانے والا کہتے ہیں, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے, والآخرت خیر وابقا, جبکہ آخرت کی زندگی یہ اصل ہے, یہ خیر ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. تو بجائے اس کے کہ خود جو ہے وہ ہم آخرت کی تیاری کرتے, جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے, ان کو بھی ہر وقت لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں, ان کی بھی جان نہیں چھوڑتے. یہ حال ہے ہماری مسلمانیت کا, اور اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ مدرسوں کا نصاب تبدیل کرو, مدرسوں کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, دکھا دیا نا بھی اللہ تعالیٰ نے وکلاء نے کیا کیا اور ڈاکٹروں نے کیا کیا. پہلے ڈاکٹروں نے پکڑ کے پیٹا, اس کے بعد وکلاء نے جو ہے وہ بدلہ لیا اور انہوں نے آ کر کے تو وندے ہی کھڑکا دیے. تو کس کی تبدیلی کی ضرورت ہے, کس کے نصاب کی تبدیلی کی ضرورت ہے, کس کی ایجوکیشن کی, کس کی تربیت کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ مدرسوں والے کی, کہ وہ ہزاروں میل بھی اگر چلے جاتے ہیں تو ایک گملا بھی نہیں ٹوٹتا, کسی کا نظام زندگی خراب نہیں ہوتا. اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی خرابی نہیں آئی. تو ان کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ذرا بہتر ہو جائیں گے نا تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. وہ جو پہلی 2-3% لوگ ہیں کہ جو کہ قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان 2-3% کے اندر کچھ امپروومنٹ ان کے حساب سے آ جائے گی تو ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. اور وہ جو 98% لوگ جاہل گنوار اور جنگل کے جانور جیسے بنتے چلے جا رہے ہیں, ان کو امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. نہ ان کے اداروں کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, نہ ان کے نصاب کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, نہ ان کے ٹیچرز کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کو. اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں, دیندار حضرت مولوی صاحب, جماعتی صاحب, یہ سارے سارے ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں, اور مدارس کے جو ہے وہ ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اپنی اولاد کے اندر آخرت کی سوچ پیدا کرنی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے کہ جیسے ان کے اندر اعتماد تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتماد تھا, آخرت کی سوچ تھی, وہ مروب نہیں ہوا کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بار بار سنانے کی ضرورت ہے کہ فارس میں گئے, ان کی حکومت تھی وہاں پر, تو ان کے سامنے انہوں نے کھانا پیش کیا, تو یہ ان کے عمرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے میں سے کوئی چیز جو ہے وہ زمین پر گر گئی. انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اور اس کو پھونک کر کے جیسے سنت طریقہ ہے کھا لیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں کے جو عمرا ہیں نا وہ زمین پہ پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے کو ناپسند کرتے ہیں, تو آپ کو ان کا خیال کر لینا چاہیے تھا, نہ اٹھا کے کھاتے, اس وقت جو ہے وہ تھوڑا کمپرومائز کر جاتے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب ہے نا, یہ جواب ہمیں یاد رکھنے کی اور یاد کرانے کی ضرورت ہے. یہی جواب چاہیے اس وقت. کیا فرمایا انہوں نے؟ فرمایا اترک سنت حبیبی, کہ کیا میں اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت کو ترک کر دوں؟ لہؤلاء الحمقاء, ان احمقوں کی وجہ سے, ان کھوتوں کی وجہ سے, ان گدوں کی وجہ سے, ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو ترک کر دوں؟ اس طرح سے وہ سوچتے تھے, ہماری طرح سے نہیں کہ سنت پر عمل ہی نہیں کرتے, اور کرتے بھی ہیں نا تو بھی ایک اپولوجیٹک فیلنگ رہتی ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر ہر وقت. وہ کیا سوچ رہا ہوگا, فلانی کیا سوچ رہی ہوگی, وہ کیا باتیں بنائیں گی میرے بارے میں. میں اب اگر اپنے بچوں کو اس والے سکولنگ سسٹم سے نکال کر کے دوسرے والے سکولنگ سسٹم میں ڈال دوں گی, یا ہوم سکولنگ شروع کر دوں گی اس کی, تاکہ کم اثرات پڑیں اس انٹیگرلی فالٹی سسٹم کے, کم برے اثرات میرے بچوں کے اوپر پڑیں, تو چلو میں ہوم سکولنگ کروا لیتی ہوں. تو فلانے لوگ میرے بچے کے بارے میں کیا سوچیں گے, وہ میرے بچوں کے باپ کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ دے ول لک ڈاؤن اپون می, دے ول لک ڈاؤن اپون مائی کڈس, دے ول ناٹ لک ڈاؤن اپون یور کڈس, یو آر آلریڈی لکنگ ڈاؤن اپون اٹ. ہم خود اس طریقے سے سوچ رہے ہیں. اگر ہم اپنی سوچ کو چینج کر لیں, کسی کی مجال نہیں ہے. لہؤلاء الحمقاء, ان احمقوں کی خاطر ہم اپنے اور اپنے بچوں کی آخرت برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت تو مرنے کے بعد برباد ہوگی, دنیا بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے. انہی کی اپنی ریسرچز کو اٹھا کر کے پڑھ لیں, انہی کے اپنے بندوں کی, کہ ان کا سکول سسٹم کتنا برا ہے, کتنا گھٹیا سکول سسٹم ہے, ان کا تعلیمی نظام انہیرنٹلی فالٹی ہے, اس کو آپ درست بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنا گندا سسٹم ہے, اس کو آپ نہیں درست کر سکتے. یہ ان کے اپنے سائیکالوجسٹ بولتے ہیں, ان کے اپنے ایجوکیشنسٹ بولتے ہیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے ہمیں, اخلاص ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ, ابھی تک اگر ہے. ویسے بائی دا وے, ماں باپ ہونے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اخلاص ہو, ضروری نہیں ہے. ابھی تک ہے اگر ہمارے اندر اخلاص نا, اگر ہم اسی راستے کے اوپر تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں گے نا, یہ اخلاص بھی ختم ہو جائے گا. یہ مغرب کے اندر یہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو اخلاص والا رشتہ ہے نا, یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور مغرب میں بھی اس کے اثرات آ چکے ہیں. تو ڈونٹ ٹیک دس فار گرانٹیڈ کہ چونکہ ہم ماں باپ ہیں تو ہم تو ان کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تو جب تک اخلاص باقی ہے, वी नीड टू टेक अ यू टर्न, हमें यू टर्न लेने की जरूरत है। तो इसके लिए अपने इल्म को बढ़ाएं, अपनी समझ को बढ़ाएं कि ये जिस सिस्टम के हवाले हम अपने औलादों को कर रहे हैं, अपने लख्ते जिगर को कर रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर क्या क्या खराबियां हैं और इन खराबियों से हमने अपनी औलादों को कैसे बचाना है, किस हद तक हम आगे जा सकते हैं बचाने के लिए। जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं, जो आसानियां पैदा करी हैं, कम अज कम उनको तो इस्तेमाल करें ना, कम अज कम बुराई को बुराई समझना तो शुरू करें, कम अज कम। और हम सबको ये बात मालूम है कि ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है, बुराई को बुराई समझना, दिल के अंदर हाथ से रोकना, जुबान से रोकना, इसके तो हम काबिल नहीं रह चुके हैं, अब हम खत्म हो चुके हैं हमारे पास ये सारी एबिलिटीज। और ये तो वापस आना उसकी तो छोड़ देना, ये आपकी फिक्र, ये तो हम छोड़ दें इन बातों को, हाथ से रोकना, जुबान से रोकना, ओ भाई बुरा समझना तो पहले शुरू करो ना, हम तो उसको अच्छा समझ करके, उसको जो है वो निजात दहिंदा समझ करके अपने बच्चों को उधर भेज रहे हो कि इसके जरिए से वो अच्छे मुसलमान भी बन जाएंगे, दीनदार लोग जो है वो ये समझ रहे हैं अच्छे मुसलमान बन जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ अकल के नाखून लेने की जरूरत है, हमें चाहिए कि हम बात की समझ के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। ये जो अकल सलीम है ना, ये भी अल्लाह ताला से मांगने की एक सबसे बड़ी नेमत है। अगर अकल सलीम मिल जाए ना किसी को, तो फिर वो सही फैसले करने के काबिल हो जाता है। तो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला से बगैर मांगे मिल जाएगी, ऐसी फ्री में मिल जाएगी। तो भाई दुआ के लिए जब हाथ उठाएं तो बाकी चीजें भी मांगें, जूते का तस्मा भी मांगें, हर चीज मांगे। लोग बड़े परेशान है कि भाई दुनियावी चीजों के लिए दुआ मांगे, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जूते के तस्मे के लिए भी तुम अल्लाह ताला से मांगो, किसी दूसरे से सवाल ना करो। तो दुनिया की चीजों के लिए भी मांगना है, लेकिन अकल सलीम के लिए पहले दुआ मांगे। ये अकल सलीम जो है ना, इट्स लाइक ओपिनियन, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि ओपिनियन जो होते हैं ना, दे आर लाइक बेली बटन्स, एवरी वन हैज वन, हर बंदे के पास एक नाफ मौजूद है, उसी तरह हर बंदे के पास एक ओपिनियन मौजूद है। उसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जिस तरह से हर बंदे के पास एक ओपिनियन मौजूद है ना, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास भी अकल सलीम भी मौजूद है, पहले से मौजूद है। ऐसा होता नहीं है, अकल सलीम मौजूद होती नहीं है। जरा मशायख के सामने अपने आप को पेश तो करें ना, जरा उनकी डांट डपट और उनकी इसलाह जो है रोक टोक के सामने जरा खड़े तो हो ना, तब पता लगेगा कितनी अकल सलीम थी। वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब डांट पड़ती है, जब चीज सामने आती है ना, तो पता लगता है कि मेरा तो सोच ही जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थी इसके, मैं तो इस तरफ देख ही नहीं रहा था, मुझे तो ये बात समझ ही में नहीं आ रही थी। फिर एहसास होता है कि हां ये अकल सलीम भी कोई मांगने की चीज है, ये भी कोई एक्वायर करने वाला एसेट है। तो इस रास्ते को असल में जो इस्लाह वाला रास्ता है ना, इसके बगैर ये असल में आगे बात चली नहीं सकती, बात बढ़ी नहीं सकती। बहरहाल इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें चाहिए कि हम इस इख्तियार को कम अज कम इस दर्जे तक तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें कि हम नबी अलैहि सलाम का जो इस्लाह वाला तरीका है, इस तरीके को अडॉप्ट करें, इसका हिस्सा बने, और इसके अंदर जो हमें बातें समझाई जा रही हैं उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगें। जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है और सिद्क दिल के साथ मांगता है, तो अल्लाह ताला यकीनन उसको अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला के पास कोई खजानों की कमी नहीं है, हम कम हो जाएंगे, हमारी तादाद खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला से दुआ की बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वह आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगरिब की अज़ान गालबन शुरू हो गई है, तो इस वजह से हम अपनी नमाज की तरतीब पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर दुआ वगैरह करके खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को वजू बनाना है वो जल्दी से बना ले, इसलिए कि हमने सफ़े बनानी है इस वक्त। ये राबता शेख का जो मामूल है, शुरू में ये सबसे ज्यादा अहम होता है, इसलिए कि बाकी मामूल जो है वो तो इंसान ने अकेले में करने होते हैं ना, तो जब इंसान अकेले करने के लिए बैठता है ना बाकी मामूल, तो शैतान उसको ये मामूल करने नहीं देता, वो उसको बैठने नहीं देता, वो दूसरी चीजें याद दिला देता है और बहुत सारे मसले खड़े कर देता है कि जिसकी वजह से वो मामूल नहीं कर पाता। तो इस वजह से शुरू में मामूलात पे जमना बहुत मुश्किल काम होता है। इस वजह से शुरू में राबता शेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ये राबता शुरू में मजबूत बना लेता है तो उसके लिए मामूलात करने भी आसान हो जाते हैं, यानी शैतान के वसवसों के बावजूद اس کو شیخ جو ہے وہ انکریج کرتا رہتا ہے, اس کو طور طریقے بتاتا رہتا ہے, اس کو چیزیں ایکسپلین کرتا رہتا ہے, تو بالآخر وہ معاملات کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. اور جو شروع میں رابطہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے اوپر خود ہی ایک شرط لگا لیتے ہیں کہ جی پہلے معمول کریں گے, اس کے اوپر جمیں گے, پھر شیخ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, تو وہ پھر کبھی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ وہ کبھی جم ہی نہیں پاتے اور اس وجہ سے کبھی وہ رابطہ ہی نہیں کرتے, بالآخر وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے شروع میں رابطہ شیخ سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر رابطے کو سب سے زیادہ آسان بنا دیا ہے کیونکہ یہ دور جو ہے وہ واٹس ایپ کا دور ہے, تو ہمارے شیخ جو ہیں وہ واٹس ایپ کا بھی استعمال نہیں کرتے تھے, تو وہ دور جو تھا وہ رابطہ پھر بھی ایک مشکل کام ہوتا تھا, اور ابھی بھی ظاہر ہے شیخ کے ساتھ بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, بہت مصروف ہوتے ہیں, سفروں میں ہوتے ہیں, نہیں بات کر پاتے ہیں. تو وہ ایک سمجھ لگتا ایسا ہے کہ وہ دور جو ہے وہ کچھ حد تک اس وقت چینج ہو گیا ہے. اس وقت جو مشائخ آ رہے ہیں جو کہ حضرت ہی کے خلفاء ہیں, حضرت ہی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ تقریباً سارے کے سارے واٹس ایپ کے اوپر ہیں. وہ اپنے جو بھی ان کے سالکین ہوتے ہیں, ان کے متعلقین ہوتے ہیں, وہ ان سے واٹس ایپ کے اوپر رابطے میں رہتے ہیں, تو اس وجہ سے پوچھنا اور گائیڈنس لینا جو ہے وہ اس دور کے اندر زیادہ آسان ہو گیا ہے. تو کیوں نہ ہم اس آسانی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. آخری بات اس رابطہ شیخ کے زمن میں یہ سنتے جائیں, کیونکہ موضوع ہمارا اس طرح کا تھا کہ جس سے کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا تو بس یہی ایک طریقہ ہے کرنے کا, کہ بس جو ہے وہ اسکولنگ سسٹم سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لو, اور جس نے بھی اسکول سسٹم کے اندر اپنے بچوں کو ڈالا ہوا اس نے غلط کیا ہوا ہے. نہیں, یہ بنیادی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مشائخ کی گائیڈنس کے بغیر یہ سارے کام کرتے ہیں, یہ ہے اصل میں بنیادی غلطی. مشائخ کی گائیڈنس کے ساتھ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول سسٹم سے نکال رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, مشائخ کی گائیڈنس کے ساتھ اپنے بچے کو اسکول سسٹم کے اندر ڈال رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات, جو کہ بنیادی ایک مسئلہ ہے جس کو کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں بالکل. پوچھ کر کے چلنا. ایک بات ذہن میں آ گئی, آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں لیکن ہے اسی نوعیت کی بات. پچھلے دنوں بہت ہی اہم بات ہے, پچھلے دنوں کسی نے, ایک بڑے عالم ہوتے ہیں پاکستان کے, شیخ بھی ہیں عالم بھی ہیں, ان کا ایک چھوٹا سا بیان کا کلپ بھیج دیا, تو وہ ہم نے سنا. تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے, کیونکہ ان کے شیخ کا اس وقت انتقال ہو چکا ہوگا, ان کے اصل شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمتہ اللہ علیہ تھے, لیکن ان کے جو نائب تھے وہ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں, حکیم الامت کا لقب ان کو ملا ہے, کسی اور کو نہیں ملا, حکیم الامت ہیں, امت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے. کیوں گئے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت شیطان کے وساوس آتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے. اب یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ کوئی بہت مشکل سوال ہے؟ اس کا جواب تو ہر وقت ہی لوگ دیتے رہتے ہیں, ہر وقت اس کے جواب جو ہے وہ مشائخ نے بھی دیے ہیں, کتابوں کے اندر بھی لکھے ہیں, کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی, انہوں نے یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی. تو وہ گئے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوچھنے کے لیے کہ مجھے وساوس جو آتے ہیں تو میں اس کا کیا علاج کروں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس کو جواب دیا, ان کو جواب دیا, سمجھایا. پھر وہی شیخ جو بیان کرنے والے تھے آگے بتانے لگے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء تھے وہ بھی ان کے پاس سوال لے کر کے آتے تھے کہ ہمیں جو شیطان کے وساوس آتے ہیں تو ہم ان کا کیا کریں. تو وہ حضرت پھر سمجھایا کرتے تھے کہ آپ ایسے کریں, ایسے نہ کریں, پرسو نہ کریں وغیرہ. پھر اس کے بعد آگے بتانے لگے کہ میرے پاس بھی بہت سارے نوجوان آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جی جب شیطانی وساوس ہمارے اوپر بہت آتے ہیں تو ہم کیا کریں. تو میں بھی ان کو اسی طریقے سے سمجھاتا ہوں, انہوں نے بھی کچھ ٹپس دیے اس کے. تو بیان جو تھا نا اس کے اندر جو بات سمجھائی جا رہی تھی, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی بات سمجھائی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کو, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء جو تھے وہ بڑے بڑے علماء, مفتی حضرات, شیخ الحدیث, بڑے بڑے لوگ, دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ بڑے لوگ آتے تھے, دینی اعتبار سے تو بے شمار بڑے لوگ آتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی جواب ہوتا تھا. اور ان کا جو کہ بیان کرنے والے شیخ ہیں, اس دور کے رہنے والے, ہمارے کراچی کے رہنے والے, وہ بھی نوجوانوں کو جو ان کے پاس آتے ہیں یہی جواب دے رہے ہیں. تو یہ بات تو ہمیں اس بیان سے ہم بڑی آسانی سے پک کر لیتے ہیں کہ جب شیطانی وساوس آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو ان بزرگوں نے بتایا وہ کرنا چاہیے. لیکن ہم ایک بات بڑی کنوینئنٹلی اس میں سے اگنور کر جاتے ہیں، بڑی کنوینئنٹلی اس بات کو اگنور کر جاتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، جب ان کو یہ شیطانی وساوس آتے تھے تو انہوں نے کتابیں نہیں کھنگانی. ان کے پاس کتابوں کی کوئی کمی تھی کیا؟ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا کیا؟ ان کو اردو زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ ان کو عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ نہیں، انہوں نے کتابیں نہیں کھنگانی، اپنے علم کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اپنی عقل کو عقل سلیم کی سرٹیفکیٹ نہیں دی، بلکہ وہ اپنے شیخ کے پاس پوچھنے کے لیے گئے. جو اس وقت مشائخ موجود تھے ان کے پاس پوچھنے کے لیے گئے، حالانکہ بالکل سمپل سا سوال ہے، سمپل سا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ بات ہم اگنور کر جاتے ہیں اس کے اندر سے کہ اچھا ہمیں بھی پوچھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی مسئلہ آ بھی جائے نا تو ہم کتابوں کو کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کتابوں کو کھنگالنے سے، کتابوں کو پڑھنے سے ہمیں بات سمجھ میں بھی آ جائے گی اور ہم اس کے اوپر عمل بھی کر لیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس طریقے سے. تو ہمیں بڑوں کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. یہ حکم ہے ہمیں، فتبع سبیل من اناب الیہ، کہ ان کے راستے کو فالو کرو، ان کے اوپر عمل کرو، راستے کے اوپر چلو، اتباع کرو ان کی. تو جیسے انہوں نے دین کو سمجھا نا، ویسے دین کے اوپر عمل کریں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ جو رابطہ شیخ کا معمول ہے نا، یہ سب سے بنیادی معمول ہے. اصل میں تصوف ہے ہی یہ. تصوف اشغال کا نام نہیں ہے، تصوف وظائف کا نام نہیں ہے، تصوف مراقبوں کا نام نہیں ہے. ہم نے اس دور کے اندر بہت بنیادی غلطی کری ہوئی ہے، ہم نے اس کو اشغال و وظائف کا نام دے دیا ہے. یہ تزکیہ نفس کا سلسلہ ہے، یہ تصفیہ قلب کا سلسلہ ہے، اور تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس وظائف اور مراقبوں اور اشغال سے نہیں ہوتا، یہ اپنے نفس کو مارنے سے ہوتا ہے. اور نفس کو کوئی انسان کتابوں سے نہیں مار سکتا، کتابیں نہیں مار سکتی کسی بندے کے نفس کو. تو اسی وجہ سے نا ہم بڑا وقت ضائع کر جاتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے آگے. تو رابطہ شیخ بنیادی چیز ہے. تو جو جس کا شیخ ہوتا ہے وہ اس کو جو کہہ رہا ہے، جیسے آگے ایڈوائز کر رہا ہے، تو وہ اس ایڈوائز کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے، ایسے تزکیہ نفس ہوتا ہے، ایسے بندے کی اصلاح ہوتی ہے. تو جب یہ بات سمجھ لی تو اب آخری بات جو اصل میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے مشائخ کے حکم سے کسی نے اپنے بچوں کو اسی سکول سسٹم میں ڈالا ہوا ہے، اس کو تنقید کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اس کے اوپر تنقید نہ کریں کہ اس نے کیوں کرا ہوا ہے ایسے، اور وہ ایسے کیوں کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں نہیں. بھائی وہ اپنے مشائخ کے حکم پر کر رہے ہیں اور بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنائیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ جی آپ مجھے کیسے ایڈوائز کرتے ہیں، آپ مجھے کیسے گائیڈ کرتے ہیں، اب آپ کی گائیڈنس کے مطابق میں کرنے کی کوشش کروں گا. اب آپ کا شیخ آپ کو کہے اسکول میں ڈالو، اسکول میں ڈال دیں. آپ کا شیخ آپ کو کہے کہ بھائی آپ کے حالات ایسے لگتے ہیں کہ آپ ہوم سکولنگ کر سکتے ہیں، تو آپ ہوم سکولنگ کر لیں. وہ کہے کہ نہیں آپ کے حالات ایسے لگتے ہیں کہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ مدرسے کے اندر ڈالیں اپنے بچے کو، تو اس وقت یہ کوشش میں لگ جائیں کہ مدرسے کے اندر ڈالنا چاہیے. تو یہ گائیڈڈ اپروچ ہے. یہ دین جو ہے یہ گائیڈڈ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈنس کا سلسلہ بنایا ہوا ہے. نبیوں کے پردہ فرما جانے کے بعد اس گائیڈنس کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں فرمایا. تو یہ ہے تصوف. اس طریقے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، اس طریقے سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا دوسروں کو تنقید کا نشارہ بنانے کی بجائے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ ایسے کیوں نہیں کرتے، وہ ویسے کیوں کرتے ہیں، اس کی بجائے جو ہے انسان کو اپنا سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں پوچھ کر کے چل رہا ہوں، یا میں نے اپنے آپ کو ترم خان سمجھا ہوا ہے اور افلاطون سمجھا ہوا ہے اور میں اپنے حساب سے جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں، کتابوں کو پڑھتا ہوں، ادھر سے یوٹیوب کے اوپر فلانا بیان سن لیا، ادھر سے جو ہے وہ فلانا کلپ سن لیا، ادھر کی کلپ سن لیا، لاکھوں کروڑوں کلپ جو ہے وہ موجود ہیں دنیا کے اندر، ہر وقت میں کلپ سنتا رہتا ہوں، مجھ سے زیادہ تو ان کسی کے پاس ہو گئی نہیں. وہ تو بڑے بڑے اکابرین جو گزر گئے ان کے پاس کیا اتنا علم ہوگا جتنا کہ ہمارے پاس ہے. ہم تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ سیل فون کے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اتنا تو شاید پتہ نہیں کسی بزرگ نے بھی کبھی نہیں پڑھا ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پڑھنے سے خالی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، دعا کر کے ختم کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیں، سب سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں.
تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
خودی کا سر نہا, خودی کا سر نہا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں, بہار ہو کے خزاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, سنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ پیوند, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ پیوند, بتان وہم و گماں, بتان وہم و گماں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان, مجھے ہے حکم اذان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے پالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما. اے اللہ, روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہدایت کا راستہ دکھا جانے کے بعد اے اللہ گمراہی کے راستے کو اختیار کر لینے سے حفاظت فرما. اے اللہ, برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کی برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ, کلمے کے چھن جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان کے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ, کفر و الحاد سے حفاظت فرما. اے اللہ, بدگمانی سے حفاظت فرما. اے اللہ, بد اعتقادی سے حفاظت فرما. اے اللہ, شک سے حفاظت فرما. اے اللہ, شرک سے حفاظت فرما. اے اللہ, سوء الاخلاق سے حفاظت فرما. اے اللہ, کلمے پر موت نصیب فرما. اے اللہ, ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. اے اللہ, پہلے اپنی رضا عطا فرما, پھر موت نصیب فرما. اے اللہ, مقبولیت والی موت نصیب فرما. اے اللہ, اپنے راستے کی شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ, زندگی بھی تقوی طہارت کے پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, دنیا کی بھی عزت نصیب فرما, آخرت کی بھی عزت نصیب فرما. اے اللہ, دنیا کی بھی آسانیاں نصیب فرما. اے اللہ, آخرت کی بھی آسانیاں نصیب فرما. اے اللہ, دنیا کی بھی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ, آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ, عافیت والا معاملہ فرما, عفو و درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ, مہربانی والا معاملہ فرما. اے اللہ, نرمی والا معاملہ فرما. اے اللہ, ہم باتیں بڑھی کر جاتے ہیں, لیکن اے اللہ, حقیقت حال سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں. اے اللہ, کچھ بھی نہیں پاس. اے اللہ, بالکل ہی تہی دامن ہیں. اے اللہ, بالکل ہی خالی ہیں. اے اللہ, آپ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ, حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, بس آپ نے اپنے مشائخ کے ساتھ جو جوڑا ہے, اے اللہ, اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, اس کو مضبوط سے عزبت بنا دیجئے. اے اللہ, زندگی اسی کے اوپر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ایمان پر کلمے پہ موت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, جو جسمانی پریشانیوں کے شکار ہیں, اے اللہ, جو بھی گھر بار کی پریشانی کے شکار ہیں, اے اللہ, اولاد کی طرف سے پریشانی کے شکار ہیں, اے اللہ, یا جس بھی طرف سے پریشانی کے شکار ہیں, اے اللہ, تو سب کی پریشانیوں سے واقف ہے. اے اللہ, سب کی ضرورتوں سے, حاجات سے واقف ہے. اے اللہ, جنہوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا, اے اللہ, ہمیں تو ان کے نام بھی شاید یاد نہیں, اے اللہ, لیکن تو ان کے ناموں سے بھی واقف ہے. اے اللہ, تو ان کے کاموں سے بھی واقف ہے. اے اللہ, سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ, گھروں کا سکون عطا فرما دیجئے. اے اللہ, دلوں کا سکون عطا فرما دیجئے. اے اللہ, رزق کا, اے اللہ, رزق کے مواقع کا سکون عطا فرما دیجئے. اے اللہ, دنیا کی ہر وقت کی پریشانی سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیجئے. اے اللہ, آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اپنی دین کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ایمان کی اعمال کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ان فکروں کے بدلے, اے اللہ, دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیجئے. اے اللہ, آپ نے ہمیں جو کام دے کر کے اس دنیا میں بھیجا, اے اللہ, اس کام کو واقعی اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اپنے آپ کو بھی دین پہ جمانے کی, اپنے اولادوں کو بھی دین پہ جمانے کی اور ثابت قدم رکھنے کی, اے اللہ, اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, آسانی فرما دیجئے. اے اللہ, دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ, دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ, دنیا کی عظمت کو ہمارے دلوں سے دور فرما دیجئے. اے اللہ, دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے دور فرما دیجئے. اے اللہ, دنیا کی جو حقیقت ہے, اے اللہ, اس کو کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دیجئے. اے اللہ, تو تاکہ واقعی جیسے دنیا سے نفرت کرنی چاہیے, ایسی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بالآخر پیدا ہو جائے. اے اللہ, کب تک ظاہری دین کے اوپر عمل کرتے رہیں گے؟ اے اللہ, کب تک ظاہری دین کو ہی اصل دین سمجھتے رہیں گے؟ اے اللہ, ہمارے باطن کو بھی دین سے آراستہ فرما دیجئے. اے اللہ, نبی علیہ السلام کی سنتوں سے, کیفیات سے, اخلاق سے, اے اللہ, ہمارے باطن کو بھی مزین فرما دیجئے. اے اللہ, آپ نے ظاہری طور پر دین پر چلنے کے لیے جو توفیق عطا فرمائی, اے اللہ, یہ بھی تو آپ کا ہمارے اوپر فضل
تو احسان ہی ہے، اے اللہ یہ بھی تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ اب ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ التجا کرتے ہیں، اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کی دعا کو آپ قبول کر لیں، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ بزرگ بھی ہیں سفید داڑھی والے بھی ہیں آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ کسی کو دعا کی دعا کو قبول کر کے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھر کی خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ہم نے سنا کہ کسی گھر کی عورتیں چل کر کے آ جائیں تو لوگ تو قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے بھی تو جہنم کا مقدمہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی تو جنت جہنم کے درمیان فیصلے کا وقت ہوتا ہے، اے اللہ ان عورتوں کی دعاؤں کو قبول کر دیجئے، اے اللہ یہ ہمارے ہاتھوں ستائی ہوئی ہیں، اے اللہ یہ یقیناً ہمارے ہاتھوں ستائی ہوئی ہیں، اے اللہ مردوں کی، اے اللہ ہم ان کے مجرم ہیں، اے اللہ واقعی جیسا کہ مردوں کی ذمہ داری آپ نے لگائی ہے کہ اپنی عورتوں کے دلوں کے اندر دین کی عظمت کو پیدا کریں، عورتوں کے دین کے راستے کے اوپر چلائیں، اے اللہ یقیناً ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، یقیناً ہم نے اپنے بہنوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، یقیناً اے اللہ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو دین سیکھنے کے مواقع نہیں دینے دیے، اے اللہ ان کا انتظام نہیں کیا، اے اللہ یقیناً یہ ہم مردوں کا قصور ہے، اے اللہ ان عورتوں بے قصوروں کے اے اللہ قصوروں کو معاف فرما کر کے اے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری جو شر ہیں جن کا اے اللہ ہمارے گھر والے شکار ہیں، اے اللہ ہمارے شر سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی محبت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اولادوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ کفر و الحاد کا دور دورہ ہے، اے اللہ دنیا کی محبت سر چڑھ کر کے بول رہی ہے، اے اللہ دین والوں کے راستے بھی بہت مشکل ہو گئے ہیں، اے اللہ دین والے بھی جو ہیں وہ دنیا والوں سے مرعوب دکھائی دیتے ہیں، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ غلطیوں کو تہیوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ جو بھی ہم نے غلط فیصلے کیے اے اللہ ان سب کے اوپر نادم اور شرمندہ ہیں، اے اللہ آپ تو معاف کر دینے والے ہیں، اے اللہ حلیم ہیں کریم ہیں، اے اللہ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تمام غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس اقرار کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہر قسم کے گناہ سے اے اللہ آج آپ کی معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ اچھے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ نظروں کی حفاظت فرما دیجئے، زبانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ بے عزت ہونے سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک توفیقیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو اپنی زندگی برباد کر بیٹھے گواہ بیٹھے، اے اللہ بہت دیر میں سمجھ آئی، اے اللہ بہت دیر میں آپ کے اولیاء کا دامن تھامنے کی توفیق ملی، اے اللہ ہماری اولادوں کو زندگی ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر کے آپ کے رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام انصراف کیا، اے اللہ جنہوں نے بھی اپنا وقت لگایا، اے اللہ اپنا مال لگایا، اپنا گھر پیش کیا، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی اور آخرت کی تکالیف سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، اور اے اللہ ہمارے والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو چاہے جس شکل کے بھی ہوں، اے اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ یقیناً ہمارے اپنے تو عمل ہے نہیں، اے اللہ عمل کرنے کی تو توفیق نہیں مل رہی، اے اللہ وقت ہی اتنا تیزی سے گزر رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کب جو ہے وہ عمل کریں گے، اے اللہ ہمارے پاس اعمال بہت کم ہیں، اے اللہ ہمیں اعمال کو کو اے اللہ ہماری اولادوں کو اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کو اس راستے پہ ڈال کر کے اے اللہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.